إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر گزشتہ مضامین متعدد جمعوں کے خطبات اور گزارشات کا تعلق سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ تھا، اور یہ بات میں نے آپ حضرات سے بارہا عرض کی کہ حالات کا بگاڑ معاشرے سے سنت نبی کا اٹھ جانا اور اس کی جگہ بدعات و رسومات کا عروج، عوام الناس کو برادری رسومات کا یاد رہنا اور سنت نبی کا علم نہ ہونا، اس وجہ سے ہوا کہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا جذبہ جیسا کہ ایک مومن مسلمان کی شان تھی وہ ہم میں نہ رہا، امام الکونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی مبارک زندگی کو اپنانے کا جو جذبہ ایک مومن کی حیثیت سے ہونا چاہیے وہ کافی حد تک ماحول اور معاشرے میں نہیں ہے، اور جب تک سیرت نبی پر کما حقہ چلنے کے جذبات احساسات پیدا نہ ہوں۔ معاشرے کی وہ برائیاں جن کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے ان سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک برائی وہ ہوتی ہے جس کو انسان کرتا تو ہے لیکن برائی سمجھ کر، ذہن اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، جذبات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، اور اپنی اس کوتاہی پر نادم بھی ہوتے ہیں، اپنے لیے گائے بگائے گنہگار کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، بعض اوقات اس کی زبان سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ بہت ہی گناہ کیے ہیں، تیری معافی کا طلبگار۔ باوجود اس کے وہ گناہ کرتا ہے، برائی میں ملوث، لیکن برائی کو برائی سمجھ کر اس میں ملوث۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا انسان کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے، اسے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہے کہ میں غلط کام میں مبتلا ہوں۔ اور جب توبہ کر لی جائے کسی بھی گناہ سے تو رب العالمین کا رحم و کرم اتنا وسیع ہے کہ وہ ذات سابقہ جرائم کو جو توبہ سے پہلے کیے گئے تھے اس طرح صاف کر دیتی ہے کہ جیسے کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزدی نہیں ہوئی تھی۔ صادق و مصدوق پیغمبر نے اعلان کیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے گویا اس نے کوئی گناہ، کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ پیغمبر کے یہ الفاظ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے۔ بڑا سے بڑا جرم، بڑا سے بڑا گناہ توبہ کے ذریعے مٹ سکتا ہے۔ تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے، اس سے بڑا جرم صرف خاتم الانبیاء کی شریعت طیبہ ہی میں نہیں بلکہ کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں شرک اور کفر سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے. جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے سب نے یہ وضاحت فرمائی کہ شرک اور کفر سب سے بڑا جرم ہے. اور شریعت مصطفی نے تو اس جرم کی تباہ کاری کو یہاں تک کھول کے بیان کر دیا کہ فاطر السماوات والارض اعلان کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شخص شرک کرتا ہوا مر جائے بلا توبہ خالق فرماتے ہیں اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص توبہ کیے بغیر گناہ ساتھ لے کے اس دنیا سے چلا جائے ان میں سے جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اور لا یغفر ان یشرک کا معنی یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہوا مر جائے بلا توبہ اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی اس آیت کا تعلق عدم توبہ سے ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا لیکن ایمان رکھتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں. غلط کاری میں ملوث ہے کوئی بھی جرم اور گناہ کرتا ہے اور یہی جرم و گناہ کرتے ہوئے مر جائے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے لیے خالق فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اور اگر ایک شخص شرک کرتے ہوئے مر جائے اور توبہ نہ کی ہو تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ لا یغفر اسے قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال اس آیت کا تعلق عدم توبہ سے ہے. شرک اور کفر کرنے والا انسان بغیر توبہ مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کا واضح اعلان ہے کفر کے ماں سوا شرک کے ماں سوا کوئی دوسرا گناہ کر کے مر جائے بغیر توبہ کے تو اس کی بخشش کے لیے خالق فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے جو اللہ کے تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں سب سے بڑا جرم ہے اور وہ موت سے پہلے پہلے اس جرم سے بھی توبہ کر لے جو جرم پیغمبروں کی تمام پیغمبروں کی شریعت میں سب سے بڑا جرم تھا اور جس جرم کے لیے خالق جل مجدہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لا یغفر، اگر یہ جرم کرتا ہوا مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی، اللہ معاف نہیں کرے گا، یہی جرم کرنے والا شخص اگر موت سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کرے شرک چھوڑ دے کفریہ نظریات کو اپنے دل سے نکال دے غیر متزلزل یقین اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہ لے آئے اور تمام کفریہ اور تمام شرکیہ عقائد و نظریات سے دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ شخص اسی طرح جنت میں جائے گا جس طرح ایک تہجد گزار جنت میں جائے گا، اس شخص کی سابقہ یہ غلطی ہے، اسی طرح صاف کر دی جائیں گی جیسے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے صاف اور پاک پیدا ہوتا ہے، اطائب من الزم کمل لازم بلا، پیغمبر اسلام کے الفاظ ہیں کہ توبہ کرنے والا گناہ سے اتائب من الزم، گناہ سے توبہ کرنے والا کمل لازم بلا اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی بالکل صاف ہے، یہ رب العالمین کرام و کرم ہے۔ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص جرم کرتا ہے اس کو جرم سمجھ کر اور اسے ندامت بھی ہے اس سے تو توقع ہے کہ وہ اپنے جرم سے توبہ کر لے، کسی بھی وقت اسے خیال آ سکتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں مجھے توبہ کر لینا چاہیے، لیکن ایک شخص ایک جرم کر رہا ہے اور اسے جرم نہیں سمجھتا، اسے وہ جنت کا راستہ سمجھے ہوئے، اسے وہ عبادت سمجھے ہوئے تو وہ اسی حالت میں مر سکتا ہے، اسے توبہ کی توفیق شاید نہ ہو۔ کیوں؟ توبہ ہوتی ہے گناہ سے، انسان سوچتا ہے نادم ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، اللہ کے ہاں میں نے جانا ہے، رب العالمین کی شدید گرفت سے بچنے کے لیے وہ کبھی بھی سوچ سکتا ہے کہ مجھے توبہ کر لینا چاہیے، لیکن جب اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں گناہ تو کر ہی نہیں رہا، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو نیکی کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کبھی نہیں کرے گا، جیسا کہ بدعتی، بدعتی انسان جب بھی کسی بدعت کو بجا لاتا ہے تو اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ میں جرم کر رہا ہوں، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں عبادت میں مصروف ہوں، میں جنت کے راستے پہ گامزن ہوں۔ جب سوچ یہ ہوگی تو وہ اپنے اس جرم سے کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اس لحاظ سے بدعت کا جرم انتہائی خطرناک جرم ہے، اس لیے خطرناک ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہو کر بغیر توبہ مر سکتا ہے۔ اس خطرناک جرم سے بچنے کے لیے جہاں پیغمبر کی اتباع کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ بدعت اور سنت کی تعریف معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بدعت اور سنت کی تعریف ذہن میں ہوگی اور دل میں اتباع نبوی کا جذبہ ہوگا تو پھر آسانی کے ساتھ امید ہے کہ انسان اس جرم سے بچ جائے گا جس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ سنت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو پیغمبر نے خود کیا ہو، اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، اس کام کو دیکھ کر نبی نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی ہو، یا وہ کام آپ کی مبارک مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سر انجام دیا ہو، خصوصاً خلفائے راشدین نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے لیے لازمی ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستارے بے یہ، ان میں سے جس کسی کی اقتداء کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس ارشاد کا واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی گمراہی کا راستہ نہیں بتلاتا، وہ جس راستہ کی نشاندہی کرے گا وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہوگا، اس راستے پر چلنے کی صورت میں اللہ کی گرفت نہیں ہوگی. یہ شرط پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو حاصل ہے، آپ کے صحابہ کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اس عظمت اور رفعت کو بیان بھی کر دیا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت کا راستہ بتلائیں گے. تو سنت ہر اس فعل کا نام ہے جو آقا نے خود کیا، کرنے کا حکم دیا، کسی کو دیکھ کر منع نہ کیا، یا آپ کے صحابہ نے اس فعل کو سر انجام دیا. یہ تمام افعال سنت نبوی میں شمار کیے جائیں گے. بدعت ہر اس فعل کا نام ہے بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو کام نبی نے خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے زمانہ میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سے کسی نے وہ کام کیا کہ ان کو کرتے دیکھ کر آپ خاموش رہے ہو. اور نہ ہی آپ کی مبارک مقدس منزہ جماعت میں سے کسی نے وہ فعل سر انجام دیا. اور نہ ہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اشارے اور کنایہ کی صورت میں اس مسئلے کا استنباط ہو سکتا ہو یا سمجھا جا سکتا ہو، ایسا بھی نہ ہو اور پھر کسی کام کو کسی فعل کو کیا جائے اور یہ کہہ کر کیا جائے کہ اس کرنے میں ثواب ہوگا، یہ بدعت ہے. بدعت کا یہ نہایت ہی باریک فرق سنت اور بدعت کا یہ نہایت ہی باریک فرق ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان راہ بھٹک سکتا ہے، گمراہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. کوئی بھی ایسا کام جو پیغمبر نے نہیں کیا، نہ آپ کے دور میں ہوا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ آپ کی تعلیمات سے اشارے اور کنایہ کی صورت میں وہ سمجھا جاتا ہے، ایسا کوئی کام آج کر لینا اور یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ دین ہے اس پہ ثواب ہوگا، یہ بدعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے راستہ پہ لے جائے گی. ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کی ضرورت یا جس کے دوائی اور محرکات یا جس کے اسباب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے اور آپ نے وہ فعل نہیں سر انجام دیا. آج اسی کام کو دین سمجھ کے جب کیا جائے گا تو بدعت ہوگا. کئی مثالیں عرض کر چکا ہوں. واضح ترین مثال لیجئے تاکہ سنت اور بدعت کا فرق ذہن میں آئے اور آپ بدعت سے بچنے کی صحیح اور کوشش کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلال کو مؤذن مقرر, خود کی تعلیم بھی فرما چکے تھے نماز میں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ درود نماز میں آپ نے پڑھایا, آپ کی جماعت پڑھا کرتی تھی, اس کا حکم آ چکا تھا. باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دلوائی یا آپ کے سامنے دی گئی, اس اذان کی ابتدا میں درود و سلام بلال نے نہیں پڑھا, نہ انہیں حکم دیا گیا, نہ کہیں حدیث کی کتب میں اذان کے کلمات کے ساتھ اس کو ملا کے لکھا گیا. اب جس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دین تو پیغمبر کی تعلیم کا نام ہے, دین پیغمبر کے ارشادات کا نام ہے, دین نبی کے حکم کا نام ہے, دین میری اور آپ کی ذاتی رائے ذاتی سوچ کا نام نہیں, دین میرے اور آپ کے ذاتی مفادات کے تحت پیرا کردہ مسائل کا نام نہیں ہے, دین تو پیغمبر کے ارشادات کا نام ہے, آپ کی سیرت آپ کے کیریئر آپ کے کردار کا نام دین ہے. پیغمبر خود بھی حکم نہیں دیتے کہ اذان سے پہلے درود پڑھی, اور نبی کی وہ جماعت جس کے عاشق کے رسول ہونے میں شک کرنا ہی کفر ہے, جس جماعت کی نبی کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اولاد جائیداد مال تو درکنار, اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی ہے, اور تاریخ کا ایک ایک ورق اس بات پہ گواہ ہے کہ اس جماعت نے زبانی اس کا نعرہ بلند نہیں کیا بلکہ ایک حقیقت بن کے سامنے آئے اور اس کے نبی کی مثال قائم کی کہ عاشق کسے کہتے ہیں. اس جماعت کا بھی کوئی فرد اذان سے پہلے اذان کے ساتھ ملا کر اسی طرح بلند آواز سے جیسے اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑتا, جبکہ آج ایک شخص یہ کہتا ہے جس طرح اذان کے ساتھ ملا کر اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نبی سے محبت ہے، نبی کے ساتھ اس کی دلیل ہے، دین ہے، ثواب ہے، اور ایک سادہ لو انسان اس سے متاثر ہو کر کہ میں نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، وہ کلمات اذان کے ساتھ اس کو وابستہ کر کے اسی طرح بلند آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، اور جو اس طرح اذان نہیں دیتا اسے تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس پہ تان کرتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، تو یہ شخص جو اس سین کے ساتھ اذان سے پہلے درود و سلام کا اضافہ کر کے اذان کے کلمات کی طرح بلند آواز کے ساتھ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ گواہ، اس رب کی قسم جس رب نے محمد کی زلفوں میں رانائی رکھی، قطعی طور پر یہ شخص عبادت نہیں کر رہا، بدعت اور ضلالت کا فعل سر انجام دیتے ہوئے خاتم الانبیاء کے آخری دین میں کیڑے نکال رہا ہے، اس میں نقص سمجھتا ہے، اس میں کمی سمجھتا ہے، اور اس کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، یہ شخص اگر اپنے اس فعل سے تائب ہو کر نہیں مرے گا تو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار، یہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ شاعر اس کا بڑا دلکش ہے کہ درود پڑ رہا ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے کہ یہ فرد کیا صرف درود پڑ رہا ہے، نہیں، یہ کام کر کے یہ ایک تاثر قائم کر رہا ہے، یہ شخص اذان کے کلمات میں اضافہ کر کے ایک لائن دے رہا ہے، اور وہ لائن یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، یہ لائن دے رہا ہے۔ بلکہ مزید غور کیجئے کہ صرف بات درود کی نہیں، یہ شخص اذان کے کلمات میں اضافہ کر کے یہ تاثر بھی قائم کر رہا ہے کہ جتنی محبت، جتنا عشق مجھے پیغمبر کے ساتھ ہے، معاذ اللہ اتنی محبت نبی کے صحابہ کو نبی کے ساتھ نہیں تھی۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے عقل اور فہم دی ہے، غور کیجئے کہ اگر کلمات اذان میں اضافہ کرنا درود و سلام کا یہ نبی کے ساتھ کس کی دلیل ہے، تو اس پر بلال نظر نہیں آتا، اس عشق پر ابو بکر عمر نظر نہیں آتے، اس عشق پر عثمان علی بھی نظر نہیں آتے۔ اگر کلمات اذان میں اضافہ کرنا درود و سلام کا یہ نبی کے ساتھ محبت کی دلیل ہے،
تو یہ محبت پھر طلحہ و زبیر میں نظر نہیں آتی، یہ محبت نبی کی مقدس جماعت میں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اگر یہ عشق تھا، اگر یہ محبت تھی تو صحابہ اس پہ عمل کرتے، اگر یہ دین تھا تو آقا خود ارشاد فرماتے کہ اللہ اکبر سے پہلے تمہیں الصلاۃ والسلام سے اذان کی ابتدا کرنا چاہیے. نہ خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، نہ بلال نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی، نہ خلفائے راشدین کے دور میں اس طرز کے ساتھ اذان آئی کہ جس دور کی مرا کرتے ہوئے نبوت خود اعلان کرتی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین. نہ خلفائے راشدین نے اس طرز سے اذان دی، نہ بلال نے دی، نہ آقا نے خود دلوائی، نہ آرڈر کیا، نہ حکم کیا. اور اعلان بھی قرآن میں یہ آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج 14 صدی کے بعد اگر کوئی شخص درود و سلام کو اذان کے ساتھ ملا کے اسی طرح بلند آواز سے درود کے کلمات کہتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ محبت نبی کی دلیل ہے، یہ اس کے رسالت کی دلیل ہے، تو یہ شخص دوسرے لفظوں میں نبوت پہ حملہ آور ہے کہ گویا پیغمبر کو یہ دین سمجھ نہیں آیا تھا، آج کے مولوی کو سمجھ آیا. دوسرے لفظوں میں یہ دین کی کمی، دین کے نقص کا قائل ہے کہ نبی اعلان کر گئے ہیں، قرآن اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اذان نا مکمل ہے، اس نے کچھ کلمات کا اضافہ چاہیے. اور دوسرے لفظوں میں یہ ظالم انسان، یہ بدعتی اور گمراہ یہ تاثر بھی دے رہا ہے کہ جو عشق میرے سینے میں موجزن ہے، یہ عشق بلال کے سینہ میں نہیں تھا، یہ عشق ابوبکر کے سینہ میں نہیں تھا، یہ عشق عثمان علی طلحہ زبیر ابن ولید کے سینہ میں نہیں تھا. اگر ان کے سینہ میں بھی یہ عشق ہوتا تو وہ اذان سے پہلے درود پڑھتے، اذان سے پہلے سلام پڑھتے، اذان سے پہلے بلند آواز کے ساتھ درود و سلام کے کلمات پڑھتے. جب انہوں نے نہیں پڑھے اور گویا میں پڑھ رہا ہوں، تو دوسرے لفظوں میں یہ بدبخت تاثر یہ دیتے کہ میری محبت نبی اس کے پیغمبر صحابہ سے آگے نکل چکا ہے. گہرائی میں اتریے، ماس دلکش نعرے پہ ایمان برباد کرنا اور حقائق تک نہ پہنچنا، یہ کسی بھی ذی فہم ذی ہوش انسان کا کام نہیں ہے. امام القولین پہ درود پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز. آپ ساری رات پیغمبر پہ درود پڑھیں، کون بے ایمان روک سکتا ہے؟ آپ سارا دن درود کی کروڑ تسبیح نکال دیں، کون روک سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ مصنوعی عشق کی آڑ لے کر نماز میں بجائے سورہ فاتحہ کے اللہم صلی علی شروع کر دیں، اور آپ کو اگر کوئی روکے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اور پھر زبان اعتان دراز ہو جائے کہ تو بدبخت ہے، میں نے نبی پہ درود پڑھا، نماز میں پڑھا، ہاتھ باندھ کے پڑھا، اور تو کہتے نماز نہیں ہوئی، تو نبی کا دشمن ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے کہ اس کی یہ بھونک صحیح ہوگی؟ جی، نبی نے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی اشارہ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت کے، اگر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب کوئی شخص سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر درود پڑھتا ہے اور تاثر یہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی جگہ درود جو پڑھ دیا ہے، اور روکنے پر منع کرنے پر فتویٰ جڑ دے کہ تم نبی پہ درود کے قائل نہیں ہو، تو جیسے اس بد زبان کی یہ بکواس تسلیم نہیں کی جائے گی، اسی طرح اذان کے کلمات میں اضافہ کرنے والے بر فطرت کی یہ بات بھی قبول نہیں کی جائے گی.
تمہاری آن ہماری آن، تمہاری آن ہماری آن، جیوے 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 جیوے.
دین، شریعت، پیغمبر اسلام کی اتباع کا نام ہے. آپ نے جس حکم کو جہاں رکھ دیا اس کو اسی طرح بجا لانے کا نام دین ہے. اس میں کمی، اضافہ کسی بھی شخص کو اس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، نہ شریعت یہ اختیار دینے کی قائل ہے. دین کے نام پر دین میں اضافہ یہ قطعاً برداشت نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ جتنا چاہیں درود پڑھیں. ایک مزید مثال لیجئے، فقہ حنفی میں مسئلہ لکھا ہے، آپ نے چار رکعتیں نماز پڑھی فرض نماز، درمیانی قعدہ، درمیانی اتحیات آپ پڑھنے بیٹھے، عبدہ و رسولہ تک آپ کو پڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ کھڑے نہیں ہوئے. آگے آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، فقہ کا جلیل القدر امام، جس امام کی تقلید کروڑوں غوث، کروڑوں کتب، کروڑوں ابدال کر چکے ہیں، جس کی فقہ نے اپنی طاقت منوائی، بلکہ یہاں تک بھی امام ابو حنیفہ کے علم و فہم کو بیان کرتے ہوئے کچھ محققین نے کہا ابو حنیفہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنے وزنی دلائل رکھتا ہے کہ اگر ایک کھجور کے تنے کو دلائل سے سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر دے گا. مقصد یہ نہیں کہ وہ سونا بن جائے گا، مبالغہ تھا ابو حنیفہ کے علم کو سمجھانے کا کہ بہت بڑا عالم ہے. آج فقہ حنفی کے پیروکار دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں، وہی امام ابو حنیفہ، اور انہی کی فقہ کہتی ہے کہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ایک نمازی کھڑا نہیں ہوا اور اس نے یہ پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد. ابو حنیفہ کہتے ہیں، فقہ حنفی کہتی ہے کہ اسے آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے، اگر سجدہ سہو بھی بھول گیا تو نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. کیوں؟ عبدہ و رسولہ پہ کھڑا نہیں ہوا، قبلہ نہ صحیح کھڑا ہوا، اتنا ہی تو آگے کہا ہے اللہم صلی علی محمد، نبی پہ درود پڑھے. آپ کہتے ہیں سجدہ صاحب کرو، نبی پہ درود پڑھے. آپ کہتے ہیں اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھو. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پیغمبر کا آرڈر حکم یہی تھا کہ عبدہ و رسولہ پہ کھڑے ہو جائیے. اس شخص نے اللہم صلی علی محمد تک کی تاخیر کی پیغمبر کے حکم کو ماننے میں, اس جرم میں اسے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد کتنی دیر لگتی ہے اس لفظ میں, لیکن نبی کا حکم ہے عبدہ و رسولہ پہ کھڑے ہو جائیے. ایک شخص اس پہ اٹھتا نہیں, اللہم صلی علی محمد تک کی تاخیر کر لیتا ہے. پڑا اس نے درود, نام نبی کا لیا, لیکن اگر سجدہ صاحب نہ کرے نماز نہیں ہوتی. بات درود کی نہیں, بات پیغمبر کی اتباع کی ہے. خیر یہ بات نبی پہ, بات نبی پہ سلام پڑھنے کی نہیں, بات پیغمبر کی سیرت کو ماننے کی ہے. حیرت ہے, افسوس ہے, جو پیغمبر کی سیرت مانے منوائے اس پہ عمل کی دعوت دے, دنیا ضرورت آج اسی پہ اعتراض کرے کہ شاید یہ نبی کی محبت نہیں رکھتے. اور جو نت نہیں بیرت, نت نیا شوشا, نت نیا مسئلہ پیغمبر کے دین میں گھسیر دے, اس پہ عشق رسول کی چھاپ لگا دی جائے, تاریخ گواہ ہے. ہر گمراہ, ہر سال, ہر مسل ہمیشہ کسی اسی قسم کے دلکش نعرے کی بنیاد پر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے. اور اس پہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ علماء حق نے بال برابر بھی دین نے اضافے کو برداشت نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے, علماء کی کھالیں کھچ گئیں لیکن بال برابر دین نے تغیر برداشت نہیں کیا. جلاوطنی اختیار کر لی, بال برابر بھی دین نے کمی اضافے کو برداشت نہیں کیا. حتیٰ کہ کوئی ایسا قدم, کوئی ایسا اقدام برداشت نہیں کیا جس سے دین نے, جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو, یا دین کا وقار مجروح ہوتا ہو, یا اہل دین کی عظمت کو ٹھیس پہنچتی ہو. بہت معمولی واقعہ ہے امام بخاری کا, جنہوں نے صحیح بخاری تحریر کی اور پیغمبر کی ہر حدیث کو استخارے کے ساتھ نوٹ کیا, نبی کی ہر حدیث کو وضو کر کے عطر لگا کے نوٹ کیا. جس پیغمبر کی جس حدیث کو امام بخاری نے سچ سمجھا, دلیل لیے, راویوں پہ جرح کی, بحث و تمیز کے بعد جمع کیا, آج وہ بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب تسلیم کی جا ہے. اسی امام بخاری کا واقعہ ہے. وقت کا حکمران یہ کہتے, آپ میری اولاد کو تعلیم دینے کے لیے میرے گھر آیا کریں, تعلیم دین کی دینا ہے, تعلیم شریعت کی دینا ہے. بادشاہ کہتا ہے گھر آئیے, امام بخاری کہتے ہیں کہ میں گھر نہیں آؤں گا. کیوں؟ دوبارہ قاصد آتا ہے تو بخاری تڑپ کا جواب دیتے, کہتا حکمران سے کہیے کہ جس دین کو جبریل ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے لایا, میں اسے شاہوں کی چوکھٹ پہ ذلیل نہیں کرنا چاہتا. بات تو ٹھہریے بھائی, ٹھہریے, وقت نہیں ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ بادشاہ کے گھر, بادشاہ کے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہے, لیکن امام بخاری کہتا ہے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس میں دین کا وقار مجروح ہوتا تھا. اگر غریب کا بچہ مدرسے آ کے پڑھ سکتا ہے تو بادشاہ کے بچے کے پاؤں میں بھی ابلے نہیں پڑیں گے, وہ بھی آ کے پڑھ سکتا ہے. میں دین کی عصمت, دین کا وقار اور اہل دین کے وقار کو مجروح نہیں کر سکتا جس دین کو جبریل ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے لایا ہے. میں اسے بادشاہوں کے دروازوں پہ ذلیل نہیں کرنا چاہتا. تاریخ گواہ ہے, آرڈر آ گئے, بخاری نکل جا. اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو بچوں کو تعلیم میرے گھر دینا ہوگی, نہیں تو نکل جا. امام بخاری رب کعبہ کی قسم وطن چھوڑتا ہے, آن نہیں چھوڑتا. دینی یار, دینی آل دینی عصمت دین کے وقار کو مجرور نہیں کرتا. وطن چھوڑتا ہے, چھوڑ دیا, برادری چھوڑ دی, رشتہ دار چھوڑ دیجئے, جلا وطنی اختیار کر لی, ابھی اس ملک کی سرحد پہ پہنچے ہیں جہاں ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے, وہاں کی حکومت نے روک لیا کہ تیرے متعلق لسٹ آئی ہے کہ تو خطرناک مولوی ہے, اگر ہمارے ملک میں آیا یہاں کے حالات بھی بگڑ جائیں گے, لہذا ہم داخلے کی اجازت نہیں دیتے. سرحد پہ کھڑا امام بخاری, وہ حکومت جانے نہیں دیتی, یہ جلا وطن کر چکی ہے, یہی کھڑے ہاتھ اٹھائے اللہ تیری زمین وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے, میں اب نہیں رہنا چاہتا, مجھے اٹھا لے. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے این اسی وقت امام بخاری کی روح قفس انصری سے پرواز کر گیا, اور جب دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے اتنی خوشبو آئی کہ دور دراز تک لوگ مٹی اٹھا کے لے گئے, حتیٰ کہ سواری نہیں ملتی تھی مٹی اٹھانے کے لیے, لوگ اور ڈالتے پھر اٹھا لی جاتی, اور ڈالتے پھر اٹھا لی جاتی. اس بستی کا نام پڑ گیا خر تنگ, لوگ خر تلاش کرتے تھے, گدھے تلاش کرتے تھے کہ مٹی اٹھا کے لے جائیں, اتنی خوشبو تھی لیکن گدھا نہیں ملتا تھا, خر نہیں ملتے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں کی زبان پہ آیا خر تنگ خر تنگ. آج تک اس بستی کا نام خر تنگ پڑ گیا. یہ دین پہ چلنے کا نام, اس کا نام ہے شریعت کی تابے داری, اس کا نام ہے شریعت کا تحفظ. میں نے عرض کیا علماء نے کھالے کھچوا لی پر بال برابر بھی دین میں تکثر نہیں آنے دیا, دین میں تبدیلی نہیں آنے دی, دین کو بدلنے نہیں دیا. فتال ہر دور میں اٹھے, ظالم مسل ہر دور میں آئے, دینی غدار ہر دور میں آئے, بدماش ہر دور میں آئے, خنڈے ہر دور میں آئے, ظالم ہر دور میں آئے, لیکن آل حق نے اپنی جان کے نذرانے دے کر تجھ تک دین کو اسی طرح پہنچا دی ہے جس طرح کملی والے نے فاران کی چوٹیوں پہ پڑا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کی صحیح سیرت پہ چلنے